الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو گزشتہ کئی نشستوں میں آپ حضرات نے وہ حدیث مبارک سماعت فرمائی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم کے خوش نصیب افراد کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی محشر کے دن اپنے خاص سایہ رحمت عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ سات قسم کے افراد ان کی تفاصیل آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائی اور بالخصوص وہ کام کہ جو اللہ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک اس ہولناکی والے دن میں اپنے ان خصوصی بندوں کو اپنے سائے عرش میں جگہ عطا فرمائیں تو یقیناً یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک تو عدل و انصاف کرنے والا حکمران اور اسی ذیل میں ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا ہو، دوسرے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہو، اس کی جوانی کا اٹھان اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اوپر ہو، تیسرے وہ دو ایسے افراد کے جن کا دل آپس میں محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے اللہ کی محبت میں وہ آپس میں جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت میں بچھڑ جاتے ہیں، چوتھے وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے وہ بیتاب رہتا ہے، تو ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہو یہ بھی عرش کے سایہ میں جگہ پائے گا، اور اسی طرح وہ شخص کہ جسے کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کی دعوت کا وہ جواب نہ دے اور گناہ کی طرف پیش قدمی نہ کرے، اسی طرح وہ شخص کہ جس نے صدقہ کیا اور اس قدر پوشیدگی کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہوئی، اور ساتویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص کے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، تو ایسا شخص بھی قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ آنکھوں سے آنسو بہانا اتنا قیمتی عمل ہے، جس کسی کو نصیب ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیب کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رویا آنسو بہائے اللہ پاک ایسے رونے والے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی تھی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے ڈر اور خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے صرف اتنا سا قطرہ ٹپک جائے کہ جتنا مکھی کا سر ہوا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس چہرے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے کہ جس کسی کو اس کی قدردانی مل جائے، اللہ کے سامنے رونے کی جس کو عادت پڑ جائے، اور جسے یہ نعمت مل جائے کہ اسے اللہ کے سامنے رونا آتا ہو، تو یقیناً اس رونے کے ذریعے وہ جہنم کی آگ بھی بجھا لے گا، اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام بھی کرا لے گا، اور اس رونے کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو سمیٹ لے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا ڈر اور خوف، دوسرا ہے اللہ کی محبت اور اپنائیت۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے اوپر حد سے زیادہ غالب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ڈر اور خوف کی وجہ سے بالکل نا امید ہو جائے اور ہر وقت گھبرایا رہے، پریشان رہے، اور دوسری چیز ہے امید اور اللہ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم اور اس کی محبت۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی تو ایک انتہا ہے لیکن اللہ کی محبت کی انتہا نہیں ہے. وہ لامحدود ہے کہ محبت میں انسان جتنا بھی آگے سے آگے بڑھ سکتا ہو بڑھتا چلا جائے, محبت کی انتہا نہیں ہوتی. لیکن ڈر اور خوف کی ایک انتہا ہے اور وہ اس حد تک بندے کو اتنا ڈر مل جائے کہ جس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے رک سکتا ہو, اتنا ڈر اتنا خوف کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ گناہ نہ کرتا ہو تو بس اتنا ڈر اللہ کا کافی کافی کافی. اور پھر حضرات اولیاء اکرام بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جوانی کے اندر اپنے اوپر اللہ کے خوف کو غالب رکھے, اور اسی طرح جب بڑھاپا ہو تو اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر غالب رکھے, اور ان دونوں میں توازن ایسا ہی برقرار رہے کہ ڈر اس حد تک ہو کہ وہ ڈر اس کو گناہوں سے روکنے کے لیے کافی اور شافی ہو, اور اللہ کی محبت وہ لامحدود ہو اس کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ڈرایا, جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا, اور پھر ڈرنے والوں نے ڈر کر خوف کا جو مظاہرہ کیا, اللہ کے ڈر اور خوف سے جو آنسو بہائے تو اس کے لیے اللہ پاک نے بڑی بڑی بشارتیں سنوائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ چار قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ پاک نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا, تو انہی میں سے ایک آنکھ وہ بھی ہے عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہو, اللہ کے خوف سے روتی ہو. اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ اللہ پاک نے اس کو بھی جہنم پر حرام کیا ہوا ہے. آئینون عربی زبان کے اندر آنکھ کو کہا جاتا ہے, اسی طرح آئینون عربی زبان میں پانی کے چشمے کو بھی کہا جاتا ہے. ایک ہی لفظ ہے اور دو معنوں کے لیے مستعمل ہے. آئینون کا ایک معنی ہے آنکھ, اور آئینون کا ایک دوسرا معنی ہے پانی کا چشمہ. زمین سے پانی ابلتا ہو تو پانی کا چشمہ جو کہلاتا ہے. اردو میں بھی دو لفظ مشترک ملتے جلتے ہیں, ایک ہے چشمہ آنکھوں کو کہا جاتا ہے, ایک ہے چشمہ پانی کے ابلتے ہوئے سوتے کو کہا جاتا ہے. ان دونوں کے اندر ایک عجیب و غریب مماثلت ہے, موافقت ہے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار قسم کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رونے والی ہو, تو اس آنکھ کو اللہ پاک جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں. تو اس آئین کو دیکھا جائے اور پانی کے چشمے والے آئین کو دیکھا جائے, یا یوں کہیے کہ چشم کو دیکھا جائے یا پانی کے چشمے کو دیکھا جائے, تو ان دونوں کے اندر اگر تو پانی کا چشمہ بغیر پانی کے ہو تو وہ بیکار ہے. اسی طرح مومن مسلمان کی وہ آنکھ جو بغیر آنسو کے ہو بغیر پانی کے ہو تو وہ بھی بیکار ہے. جس آنکھ کے اندر پانی نہ آتا ہو, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نہ آتے ہوں, وہ انسان جس کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہو, سنگ دل ہو, اتنا سخت ہو چکا ہو کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہ کرتی ہو اور اس دل کی نرمی کا اثر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں جاری نہ ہوتا ہو, تو جس طرح پانی کا چشمہ بغیر پانی کے بیکار ہے, تو مومن مسلمان کی آنکھ بھی بغیر آنسوؤں کے وہ بیکار ہے. ایسی آنکھ کا کیا فائدہ کہ جو اللہ کی محبت میں نہ روئے, جو اللہ کے ڈر میں نہ روئے, جو اللہ کے اشتیاق میں نہ روئے. تو ان دونوں کے اندر دونوں کے دونوں چشمے اگر وہ پانی سے خالی ہوں تو پانی کا چشمہ ہو یا انسان کی چشم ہو, بغیر پانی کے دونوں بیکار. دنیا کا جو پانی کا چشمہ ہے اس سے دنیا کے باغات بہلاتے ہیں, ہرے بھرے ہوتے ہیں, اور جو مومن مسلمان کی آنکھ کا چشمہ اللہ پاک نے عطا فرمایا, اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے آخرت کے باغ و بہار کے انتظامات فرمائے کہ جو یہاں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا تو یہ آخرت کی کھیتی کو سیراب کرنے کا ذریعہ ہے. پانی کے ذریعے, چشمے کے ذریعے باغات ہرے بھرے ہوتے ہیں, سرسبز و شاداب, اور ہر طرف ہریالی اور پھلواری ہوتی ہے. تو اسی طرح چشم سے نکلنے والا آنسو اور وہ پانی جو مومن مسلمان کی آنکھ سے نکلتا ہے, اس کے ذریعے آخرت کے باغات ہرے بھرے اور لہلہاتے ہیں. پانی کے چشمے سے جو پانی نکلتا ہے اس سے جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے وہ کھیتی باڑی پانی پانی وقتی طور پر ہرے بھرے لہلہاتے باغات دکھائی دیں گے, لیکن وقت آنے پر وہ کھیتی کاشت کر لی جاتی ہے, اس کو کاٹ لیا جاتا ہے, گندم ہے یا دوسری تیسری فصلیں ہیں, کچھ وقت گزرنے کے بعد وہاں چٹیل میدان دکھائی دیتا ہے, لیکن چشم سے نکلنے والا آنسو اور اس کے ذریعے سے لگنے والی کھیتی, اس کو اللہ پاک نے اتنا دوام عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے سے جو سبزہ اگتا ہے وہ دائمی ہے, ابد الآباد ہے, جنت کی نعمتیں, جنت کے سرسبز و شاداب جو باغات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ سدا بہار پر و تازہ رہنے والے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ چشمے کے ذریعے جو پانی پانی ہریالی اگاتا ہے وہ پانی, لیکن چشم کے ذریعے جو آنسو بہ کر آخرت کے باغات کو اگاتا ہے وہ دائمی, اور ایسا سبزہ اگاتا ہے کہ جس میں کوئی فنا نہیں, جس میں کوئی خزاں نہیں, جس میں کوئی اجاڑ نہیں. پانی کا چشمہ, اس کے ذریعے ظاہری نجاست کو دور کیا جاتا ہے, تو آنکھ کے چشمے کے ذریعے باطنی نجاست کو دور کیا جاتا ہے. پانی کے ذریعے گندگی کو دھویا جاتا ہے, پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے, لیکن آنکھ کے ذریعے دل کے اندر لگنے والی جو روحانیت کے لحاظ سے گندگیاں تھیں وہ دھل دھلا کر صاف ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے چشمے کے پانی سے وضو کیا جاتا ہے اور ظاہری پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے, اور چشم کے پانی سے باطنی وضو کیا جاتا ہے اور روحانی لحاظ سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. اور ایک اور فرق جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ چشمے کے پانی کا وزن نہیں کیا جاتا, یہ بے وزن چیز ہے, لیکن آنکھ سے نکلنے والا آنسو مومن مسلمان کی چشم کا جو پانی ہے اس قدر قدر و منزلت رکھتا ہے. حضرت جبریل امین تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ, مومن مسلمان کے تمام کے تمام اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا, مگر اس کے آنسو اتنے زیادہ قیمتی ہیں کہ اور اتنے زیادہ وزندار ہیں کہ ان کا وزن کیا جانا مشکل ہو جائے گا, تو وہ بغیر وزن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت پانے کے لیے مومن مسلمان کی آنکھ کا نکلا ہوا آنسو اس کو تولا نہیں جاتا, لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کے وزن کرنے کے اندر مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پانی کے چشمے کے ذریعے عام طور پہ وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے کہ جس کے ذریعے انسان کسی عمارت کا سایہ حاصل کر لے, لیکن اللہ پاک نے اس کے ذریعے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی, اس کا تذکرہ پچھلے مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا, اس کو اللہ پاک ایسا سایہ عطا فرمائیں گے جس سایہ کی کوئی مثال نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ پاک بے مثال, اس کا عرش اعظم وہ بے مثال, اس عرش کے سایہ اس کا بھی اگر مقابلہ کیا جائے تو ہر چیز کے سایہ سے وہ سایہ بے مثال, اس سایہ کے اندر جو ٹھنڈک ہوگی, جو راحت اور آرام ملے گا وہ عام چیزوں کے سایہ کی مانند نہ ہوگا, وہ رحمت بھرا سایہ ہوگا کہ جس کسی خوش نصیب کو وہ ملے گا تو اس وقت ہی وہ اس کا صحیح معنی میں احساس کر پائے گا کہ اللہ پاک نے اپنے عرش کے سایہ میں کس قدر راحت اور آرام کے سامان رکھے ہیں. اس لحاظ سے مومن کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بڑے قدر و منزلت والے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے آخرت کے باغات کو ہرا بھرا کرنے کا انتظام فرمایا, اور ایسی لہلہاتی کھیتی اگائی کہ جو دائمی ہوگی اور باطنی لحاظ سے ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہیں اور مومن مسلمان پاک و صاف ہو جاتا ہے, اور ایسا بھاری بھرکم اس کا یہ آنسو ہے کہ حضرت جبریل امین بھی بشارت دے رہے ہیں کہ اس کا اللہ پاک نے اتنی قدر و منزلت رکھی کہ اس کا وزن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرو, رویا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تبرعوا ربکم فإن السماوات والأرض يبكون من خشية الله, فرمایا کہ تم لوگ بھی رویا کرو, گڑگڑایا کرو, اللہ کے سامنے آہو زاری کیا کرو,
کروں,
اس لیے کہ زمین اور آسمان اور جو چیزیں ان کے درمیان میں موجود ہیں وہ سب بھی اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے روتی ہوگی. تو مومن مسلمان تو پھر صاحب ایمان ہے, اشرف المخلوقات ہے, ساری کے ساری کائنات کے اندر اللہ پاک نے انسان ہی کو اصل رونق کا سامان بنایا. تو یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تنہائیوں میں بھی اور محفلوں میں بھی ہر موقع پر اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے آنسوؤں کو تر بتر کیا کرے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے اہل ایمان بندوں کو یہی درس دیا کہ منافقین تو خوب کہتے مار مار کے ہنسا کرتے تھے اور خاص کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا جب گرمی کے موسم میں مجاہدین اسلام نکلے جہاد کے لیے تو یہ منافقین کہنے لگے گرمی بڑی شدید ہے, موسم ٹھنڈا ہوتا تو نکل جاتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. اور پھر ساتھ میں اللہ پاک نے ان کے مذاق اڑانے کے اندر جو وہ ہنسا کرتے تھے کہتے ہیں لگایا کرتے تھے, فرمایا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, کم ہنسا کریں زیادہ رویا کریں. جو یہاں زیادہ ہنسے گا آخرت میں زیادہ روئے گا, جو یہاں زیادہ روئے گا آخرت میں زیادہ ہنسے گا. اور بات یہی ہے کہ انسان اللہ پاک نے جس شان کے ساتھ اس کو بھیجا اور ایمان کی نعمت سے اس کو سرفراز فرمایا, اس ایمان کے تقاضے یہی ہے کہ انسان ایسا اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر جیے اور اس کی محبت میں ایسا سرشار ہو کر زندگی بسر کرے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ایسی سما جائے کہ کبھی اللہ کو یاد کر کے کبھی اللہ کی محبت میں کبھی اللہ کے ڈر میں کبھی اللہ کے خوف میں مختلف انداز سے اس کی آنکھیں آنسو بہانے کی عادی ہو. تو آیا تھا تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا تو ہنستا ہو تجھے سب دیکھ روتے ہو. انسان جب پاتا ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے روتا ہوا آتا ہے, لیکن گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں, ماں باپ عزیز اور اقارب مبارکبادیاں دی جاتی ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ نیا مہمان گھر کے اندر آیا, رونق کے سامان ہوئے. آنے والا نیا انسان وہ تو روتا ہوا آیا اور دیکھنے والے خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن درس یہ دیا کہ تم اپنی زندگی ایسی کارآمد بناؤ, اپنے زندگی کے لمحات کو ایسا قیمتی بناؤ کہ زندگی میں آخرت کی ایسی تیاری کر جاؤ کہ جانے سے پہلے ہی اللہ پاک تمہیں جنت کی بشارت دے دے, کہ جاتے جاتے جب واپسی کا وقت ہو تو ہنستے مسکراتے جاؤ. وہی مزدان قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن مسلمان کو جب بشارتیں ملتی ہیں تو اس کی روح پھڑک اٹھتی ہے کہ جل از جل جسم سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کی طرف چل پڑے. اس وقت مومن مسلمان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ نعمتوں کو دیکھ کر حشاش بشاش اور خوشیوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے آخرت کی طرف رواں دواں ہوتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اس مومن مسلمان کی بشارت ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دی, رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منا کر دیا ہے زندگی بھر اسی غم میں رہا کہ نہ جانے آخرت میں کیا ہوگا. اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ تم آخرت کو اپنا غم بنا لو, دنیا کے سارے غموں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو. من جعل همه هم الاخره کفاه الله امور الدنيا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی کے سارے غم اور فکر فکرات آخرت کے لیے کر دی, ہمیشہ آخرت اس کے سامنے. قبر کا کیا ہوگا, آخرت کا کیا ہوگا, سوال جواب کے وقت کیا بنے گی, وہ سراب کے اوپر کیا ہوگا, نامہ اعمال دائیں طرف ملے گا کہ بائیں طرف, جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں, ہر وقت یہی فکر دامن گیر ہے. اللہ تعالیٰ سے جب سامنا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے راضی ہوں گے یا غیظ و غضب میں ہوں گے ناراض ہوں گے, میری طرف توجہ ہی نہ فرمائیں گے. یہ ساری فکر فکرات جب مومن مسلمان کو دامن گیر رہتی ہے تو وہ زندگی کا قدر پھوک پھوک بڑھاتا ہے. تو زندگی رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منا کر گزاری, اس کو اللہ پاک نے آخرت میں یہی بشارت فرمائی کہ جانے سے پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ اے مطمئن نفس, چل اپنے رب کے طرف واپسی کا وقت آ گیا, اس حال میں تو چل کے وہ تجھ سے راضی ہو, اس سے راضی, طرفین کی رضامندی کے ساتھ واپس چل پڑ, اور چل اللہ نے نیک اللہ کے بندوں کے ساتھ داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ خوش نصیب افراد وہ ہیں کہ جب آئے تھے رو رہے تھے, دنیا میں محنت کر کے گئے, اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا کر گئے, غفلت سے بچتے رہے, گناہوں اور برائیوں سے دور رہے اور اپنے خطاؤں پر, قصوروں پر, کوتاہیوں پر, غفلتوں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہے, اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے, اس کے سامنے آہوزاری کرتے رہے. تو یہی رونا ایسا کام آتا ہے کہ پلٹتے وقت جاتے وقت یہ ہنستا ہوا جاتا ہے, اور ایسے پاکیزہ اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کر کے جاتا ہے کہ پیچھے والے اس کی جدائی کے غم میں زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں. تو اسی کو اس نے سامنے رکھ کر کہا کہ تو آیا تھا, تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا, تو ہنستا ہو, تجھے سب دیکھ روتے ہوتے ہوتے. یہ بندہ مومن اپنی زندگی کے لمحات کا وہ جو قیمتی اثاثہ ہے اگر اس کی قدر و منزلت کو پہچان جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کو منانے میں ہمیشہ لگا رہے, موقع کی مناسبت سے, زمانے کی مناسبت سے, حالات کے تقاضے کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے تمام کے تمام احکامات کو پورا کرتا رہے, اس کی مرضیات کو سمیٹتا رہے, تو یہ بندہ بہت ہی زیادہ کامیاب اور کامران. دنیا میں رونے والے تو بے شمار دکھائی دیتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر روتے ہوئے دکھائی دیں گے, کوئی ناجائز تعلقات کے ٹوٹنے کی وجہ سے روتے ہوئے دکھائی دیں گے, کوئی حرام چیز کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہوئے دکھائی دیں گے. رونے رونے میں فرق ہے, رونے تو بے شمار ہیں, لیکن وہ رونا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت رکھتا ہے یہ الگ ہی ہوا کرتا ہے. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ رونے کی مختلف اقسام ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ انسان کسی مصیبت پر روئے, آفت آ گئی, کوئی نقصان آ گیا, کاروبار ڈوب گیا, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ پیش آ گیا, یا اسی طرح کوئی ناکامی ہو گئی, کوئی بھی خسارے کا معاملہ ہوا, کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی بلا, کوئی بھی آزمائش اور آفت آ گئی, تو انسان بسا اوقات صبر و تحمل کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے. تو رونا یہ بسا اوقات مصیبت کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کسی کے فراق میں بھی رونا ہوا کرتا ہے. تو ایک قسم تو ہے مصیبت پر رونا, اور دوسری قسم ہے کسی کے فراق میں رونا. انسان کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس محبت کا نتیجہ ہے کہ جب جدائی واقع ہوتی ہے تو انسان روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین کے موقع پر اور ان کے انتقال کے موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. میں کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا اور اپنے تاثرات کا اظہار کلمات میں کیا, فرمایا کہ العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, آنکھ آنسو بہا رہی ہے, دل رنجیدہ اور غمگین اور اداس ہے. ظاہر ہے کہ اولاد کا غم بڑا غم ہوتا ہے, کلیجے کا ٹکڑا انسان سے بچھڑتا ہے, جدا ہوتا ہے, دور ہوتا ہے, مصطدمہ اور غم ہر بشر کے اوپر یکساں طور پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, تو غم اور تکالیف جو آپ پر آئیں تو آپ پر بھی اسی شدت کے ساتھ آئیں, آپ کو بھی اس تکلیف کا وہی احساس ہوا جو ایک انسان کو تکلیف کے موقع پر ہوا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہا رہی ہے, دل غمگین ہے, وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر حد سے زیادہ غمگین اور اداس ہیں, سب میں سے چور ہیں. یہ فراق کے موقع پر بھی انسان رویا کرتا ہے. اولاد کے لیے ماں باپ کا فراق, ماں باپ کے لیے اولاد کا فراق انسان کو مدت اور رلایا کرتا ہے. اولاد کی زندگی میں ماں باپ انتقال کر جائیں تو یہ صدمے ایسے ہیں کہ ناقابل فراموش ہوا کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ اولاد چلی جائے تو یہ اتنا زیادہ شدید صدمہ ہوا کرتا ہے کہ بسا اوقات باپ یا ماں اس صدمے کو نہیں جھیل پاتے, بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے ہی دنوں ہمارے ایک استاد محترم نے قصہ سنایا کہ ایک ہولناک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ گھر کی مختلف بچیوں کو, لڑکیوں کو لے کر کہیں ہوٹل وغیرہ میں کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. پچھلے چند سال پرانا واقعہ, تو کھا پی کے فارغ ہو کے گاڑی کی طرف آ رہے تھے, اچانک ان لوگوں کی ایک گاڑی آئی اور مصلح سے انہوں نے کہا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں بھی ماریں گے, ہم سب کو لے جائیں گے. تو موت سامنے تھی اور پھر فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. اکیلے خود مرد ایک تھے اور چند نوجوان لڑکیاں ساتھ میں تھی, بیٹی بہن بھتیجی اس طرح گھر کی بچیاں. تو اس وقت انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کی مجبوری میں ایک دو دن بعد اس بچی کی لاش بڑی بری بے دردی کے ساتھ لاش اس کی کہیں سے ملی. جب وہ لاش گھر پہ پہنچی تو باپ بھی ہارٹ فیل کر گئے. تو دو جنازے ایک ساتھ اٹھے. تو ماں باپ کے لیے اولاد کا جنازہ یہ بہت بڑی صدمہ کا باعث ہوا کرتا ہے, اور اولاد کے لیے ماں باپ کا اسی طرح عزیز اور اقارب کے اندر ایک دوسرے کے جو فراق کے سلسلے ہوتے ہیں. تو بسا اوقات فراق کے اندر بھی انسان آنسو بہاتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو بچپن کے اندر حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے, جدا کر دیے گئے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے فراق اس قدر رویا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی حالت بیان فرمائی. غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی, نہیں چلی گئی. تو یہ غم بہت بڑا ہوا کرتا ہے, فراق کی وجہ سے بھی انسان رویا کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو بڑے انسان تھے, بڑے حوصلے ہونے چاہیے تھے, بڑے دل گردے والے ہونے چاہیے تھے, اپنے معصوم بچے کی جدائی کے اندر اس قدر روئے کہ بینائی کھو دی. حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھی رونے کی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جمال کی جھلک عطا فرمائی, ایک نمونہ عطا فرمایا تھا. آپ اس غم میں روتے تھے کہ جنت کا جمال جو مجھے ملا تھا وہ مجھ سے دور ہو گیا. اس فراق کے اندر رویا کرتے تھے کہ جنت کے جمال کا نمونہ جو میرے بیٹے کی شکل میں اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا اس کے فراق میں روتے روتے روتے. اور دوسرے غم کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ میرا بچہ معصوم تھا, چھوٹا تھا, ابھی میں ایمانی لحاظ سے اس کی صحیح طرح تربیت نہیں کر پایا تھا کہ وہ بچھڑ گیا, نہ جانے وہ دنیا سے کس حال میں رخصت ہوا ہوگا, اس کا ایمان سلامت رہا ہوگا کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جس وقت خوشخبری سنانے والے نے آ کر خوشخبری سنائی اور آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں, تو سب سے پہلا سوال آپ کا یہی تھا کہ کس حالت میں ہے وہ. بتانے والے نے بتایا کہ میں نے ان کو ایمان کی حالت میں پایا. فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ پاک نے مجھ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا. تو ان کی زندگی سے بڑھ کر, ان کی صحت اور عافیت سے بڑھ کر ان کی ایمانی حالت کی فکر تھی. تو بہرحال دوسرا سبب رونے کا وہ فراق ہوا کرتا ہے. سب سے بڑھ کر جو فراق انسانیت نے دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق تھا, کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو غم کے اور صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے, اور جس فراق کے صدمے کو ان حضرات نے جھیلا اس سے بڑا صدمہ شاید انسانیت نے کبھی نہ جھیلا ہو, کیونکہ وہ عاشقین صادقین تھے, اس قدر والیانہ محبت کرنے والے کہ اپنی جان آپ پر قربان کرنے والے. ان ہستیوں کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہوئے تو یہ اتنا بڑا غم تھا, اتنا بڑا فراق تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ کو چھوڑ گئے. فرمایا کہ وہ در و دیوار کہ جس میں رات دن اپنے محبوب کا دیدار ہوا کرتا تھا, اب یہ پورا علاقہ ویران ہو گیا. مدینہ کی گلی کوچے سناٹے کے اندر ہیں, مسجد نبوی کے منبر اور محراب ویران دکھائی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے بارہا آپ کی آمد رفت سے ہوا کرتی تھی. یہ در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے دوڑتے مدینہ طیبہ میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا. وہاں سے رخصت ہوئے, سرزمین شام جا پہنچے. مدت گزر گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ جب بھی آپ بلال, ارے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ مدت گزر گئی ہم سے ملنے کو بھی نہ آئے. اٹھتے ہی اپنی بیگم سے فرمایا, اہلیہ سے فرمایا کہ اونٹنی کو تیار کرو, زاد راہ تیار کرو, مدینہ طیبہ کا سفر اختیار کرنے والا ہوں. سیدھے اپنی اونٹنی میں سوار ہوئے, مدینہ طیبہ آ پہنچے. اس وقت آپ کی کیفیت تھی, روایت میں آتا ہے کہ آپ روزے اثر میں آ کر قبر منور کے ساتھ ایسے لپٹ کر رو رہے تھے جس طرح زندہ انسان بچھڑے ہوئے کسی دوسرے انسان سے ملاقات کے وقت معاہدہ کرتا ہے, گلے مل کے روتا ہے, اپنا چہرہ قبر مبارک پر مل مل کے رو رہے تھے اور اپنے غم اور اپنے صدمے کو تسکین پہنچا رہے. ظاہر ہے کہ رونا اس کے ذریعے سے انسان کو سکون ملتا ہے, قرار آتا ہے. تو وہ فراق کہ جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اسی کرام کے اندر جب آپ کا یہ پیغام ملا, اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ گئے شام سے پلٹ کر بلا آئے, اسی صبح اٹھے اور فوراً نقش سفر باندھا. اور پھر روایت میں آتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے, آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اذان نہیں دی. صرف دو موقع ایسے آئے جس میں حضرت بلال نے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اذان دی. ایک تو وہ موقع تھا تو بیت المقدس فتح ہوا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے چاہت ظاہر کی کہ بیت المقدس میں جو اذان دلائی جائے تو وہ حضرت بلال حبشی سے دلوائی جائے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ آپ ہی بیت المقدس میں جو ہمارا قبل اول ہے اس میں اذان دیں. تو بہت زیادہ آپ انکار کرتے رہے لیکن حضرت عمر فاروق کے اصرار کے بعد پھر آخرکار آپ نے بیت المقدس کے اندر اذان دی. اور ایک دوسری اذان جو آپ نے دی یہ وہ اذان تھی کہ جب مسجد نبوی میں دوبارہ پلٹ کر آئے تھے آقا کے اس اشارے کے بعد, تو صحابہ نے چاہت ظاہر کی کہ آج پھر اذان دے دیں تاکہ وہی پرانا زمانہ یاد آ جائے. آپ مستقل انکار کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے حضرت حسنین, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں حضرات سے سفارش کروائی. آپ کہیں گے تو آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے. دونوں حضرات نے آ کر فرمائش کی کہ ہماری چاہت ہے کہ آج ہمارے کان دوبارہ سے اس آواز کو سنے جو زمانے نبوت کے اندر سنا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ان دونوں حضرات کی سفارش کو رد نہیں کیا. اذان کے لیے کھڑے جس وقت اذان دینے لگے پورے مدینہ طیبہ میں جب اذان بلالی گونجی ایسا کہرام برپا ہو گیا کہ لوگ جوگ در جوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے, حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین کی چادریں اوڑھتی مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑی. اور لوگ بے ساختہ کہہ رہے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے, دوبارہ مدعوس ہو گئے. اس موقع پر اشہد ان محمد رسول اللہ تک ہی پہنچ پائے تھے کہ جب یہ کلمہ زبان پر دہرانے لگے تو بس آگے ہمت نہ ہوئی, بے ہوش ہو کے گر پڑے. ایک معصوم بچہ جو اپنی ماں کی گود میں حضرت بلال حبشی کی اذان سن رہا تھا, معصومیت کے ساتھ اپنی ماں سے سوال کرنے لگا کہ امی, مدت گزرنے کے بعد, زمانے کے بعد بلال حبشی تک پلٹ کر واپس آ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پلٹ کر واپس آئیں گے؟ یہ فراق کا نام یہ بھی انسان کو رلاتا ہے. اور یہ صدمے ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان رو کر اپنے اس غم کو ہلکا کیا کرتا ہے. اس لحاظ سے ایک رونا وہ ہوتا ہے جو کسی کے فراق میں ہوتا ہے, کسی کی جدائی میں ہوتا ہے. اور اسی طرح حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک رونا وہ ہے جو تلاوت کلام پاک کے وقت ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو اور اس کے ساتھ آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو, تو یہ نور اعلی نور ہے, سونے پر سہاگا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہ بشارت فرمائی, فرمایا کہ جو بھی بندہ تلاوت کے وقت روتا ہے اللہ پاک اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حد سے زیادہ رویا کرتے تھے, رقیق القلب تھے, نرم مزاج تھے. جس وقت آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کروا رہے تھے, آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کروائیں. اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا کہ جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور آپ کو نہیں پائیں گے اور تلاوت کلام پاک شروع کریں گے تو رو رو کر وہ حال ہو جائے گا کہ لوگ ان کی تلاوت نہیں سن پائیں گے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری اور آپ کے مسلح پر آپ کے ہوتے ہوئے نیامت, اور اسی طرح پھر قرآن کریم کی تلاوت, یہ ساری چیزیں جب یکجا ہوں گی, جمع ہوں گی, تو فرمانے لگیں گے یا رسول اللہ میرے والد میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں اور تلاوت کلام پاک کریں. یقیناً وہ جب کر تلاوت کریں گے تو اس قدر رو رہے ہوں گے کہ رونے کی وجہ سے لوگ ان کی تلاوت کو نہیں سن پائیں گے. خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ درس دیا, فرمایا کہ تم رویا کرو اللہ کی یاد کر کے, اللہ کا کلام تلاوت کر کے رویا کرو, اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے کی شکل بنا لیا کرو, رونے کی شبیہ اختیار کر لیا کرو, شاید کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ادا ہی پسند آ جائے. چونکہ بعض دفعہ انسان کا دل تو چاہتا ہے رونے کا لیکن رونا نہیں آتا, تو جو چیز انسان کے بس میں نہیں اس کے اندر انسان کوشش کرتا رہے, اور جو چیز بس میں ہے وہ ہے رونے کی شکل بنانا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سبق امت کے لیے, ان لم تبکوا فتبکوا, اگر تو تم کو رونا نہ آ رہا ہو لیکن تم چاہتے ہو کہ اس وقت رونو, تو رونے والوں کی شکل اختیار کر دیا کرو. یہ انداز اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. امام غزالی رحمہ اللہ نے مختلف حالات بیان فرمائے, فرماتے ہیں کہ تلاوت سے کلام پاک کرنے والوں کی جو اہل ایمان ہیں ان کی مختلف کیفیات ہوا کرتی ہیں. بعض اہل ایمان تو تلاوت کلام پاک کے وقت اپنے روم سے کھڑے ہوتے ہیں, ایک سردی سی چڑھتی ہے اور بعض دفعہ جھرجھری سی آتی ہے, کب کبھی ستاری ہو جاتی ہے, اور اس کیفیت کے اندر عرب عجم سب برابر ہیں, اس لیے اللہ کا کلام وہ سب کے لیے اترا ہے, مانے اور مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کے کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اگر اس کو ایک سو اور دلجمی کے ساتھ, استحضار کے ساتھ, حضور قلبی کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ, یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے اور میری زبان کے اوپر یہ جاری ہے. اس وقت یہ تصور اگر قائم کیا جائے تو اس وقت انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ وہ کلام جو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے, کلام الملوک ملوک الکلام, اور پھر خود وہ کلام تمام کے تمام کلاموں کا بادشاہ ہے, احکم الحاکمین کا کلام اس نے اتنا آسان فرما دیا کہ ہماری زبان پر جاری ہو رہا ہے. تو اس تصور کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو یقیناً عرب کے ساتھ عجم کے اثر بھی اس کی عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے. اس لحاظ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں پر جھرجھری کسی کیفیت تاری ہوتی ہے, بعض ایسے کہ جو روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تو ایسی تعداد معصوم مقدار میں ملتی ہے کہ جن پر اثر اور بے ہوشی ساری ہو جایا کرتی ہے. اور فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہوئے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے, قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی. ایسے بھی ہوئے کہ جو اللہ کے کلام کے سامنے اپنی جان کو لٹا بیٹھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے پیچھے آپ کے صحابی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموشی سے آ کر کھڑے ہو گئے. جس وقت آپ نے تلاوت کے اندر اس آیت کو پڑھا, ان لدینا انکالا وجحیما, اس آیت کو سنتے ہی زمین پر گرے اور گرنے کے ساتھ ہی روح پرواز کر گئی. تو اللہ کے کلام کو سن کر مختلف کیفیات ہوتی ہیں, کبھی تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, کبھی جسے پر جھرجھری چڑھتی ہے, کبھی روتے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی خوف کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی ایمان کے اندر تازگی اور تراوت آتی ہے, ترقی اور جلے ملتی ہے, اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوئے کہ پڑھنے والے سننے والے بے ہوش ہوئے, اور ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے اپنی جان تک کے نذرانے دے دیے. ایک صحابی تہجد پڑھ رہے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا, انبیاء کو بھیجا, اور ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے, وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم پیغمبروں سے بھی پاس پوچھ کریں گے کس حد تک انہوں نے ذمہ داری کو نبھایا. صحابی تلاوت کر رہے تھے, ان سے بھی باز پرس ہوگی. اس آیت کا سننا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت تاری ہوئی, ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, کہ جہاں ایک طرف ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی جن کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا, تو وہاں دوسری طرف انبیاء کے بارے میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کہ ہم مرسلین سے انبیاء سے بھی پوچھیں گے. تو یہ آیت آپ پر ایسا اثر کر گئی کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے. اس لحاظ سے اللہ پاک نے رونے کی کیفیت ایسی رکھی کہ قرآن کریم کے سننے کے ذریعے سے بھی رونے کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہا تھا, صفے کے اندر سب سے آخری صف کے اندر تھا, کہ وہاں میں نے آپ کے رونے کی آواز سنی کہ جب سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اس آیت پر پہنچے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت یعقوب کے شعبے کی جب بات آئی کہ جب انہوں نے اپنے رب کو اللہ کے سپرد کر دیا, آیت کی تلاوت کے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زور سے روئے کہ حضرت ابن شداد فرماتے کہ میں صفوں کے اندر پچھلی صف میں تھا, وہاں میں نے آپ کی چیخ کی آواز سنی. بعض دفعہ تلاوت کلام پاک کے اندر اس قسم کے رونے کی کیفیات ہوا کرتی ہیں, تو تلاوت کلام پاک بھی یہ رونے کا موقع ہے کہ اس وقت رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تلاوت کے وقت جو رویا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تلاوت کی اس آیت کی تلاوت کی اور غشی اتاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے. حضرت علی ابن فضیل فضیل بن عیاض کے صاحبزادے اس قدر خوف اور تاری تھا, اس قدر رقیق القلب تھے کہ زندگی میں کبھی پوری سورہ القاریہ نہیں سن پائے. جب کبھی امام القاریہ تم القاریہ کی تلاوت شروع کرتے, القاریہ تم القاریہ میں اللہ پاک نے مختصر سی سورت میں پورا نقشہ بھیج دیا, القاریہ تم القاریہ, قاریہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز, دھماکے کی آواز, بڑا شور, بڑا دھماکہ. وما ادراک ما القاریہ, آپ کو کیا معلوم کہ یہ بڑی کھڑکھڑاہٹ, یہ بڑی دھمک, یہ بڑا دھماکہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, یہ قیامت کی ہولناکی کا دھماکہ ہوگا جب جب لوگ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کی طرح کلن بین میدان محشر کے اندر جمع ہو رہے ہیں. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, اور یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی جو دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے ریت کے ذرات کے مانے, اس کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اما من ثقلت موازینہ, جس کسی کا وزن کے لحاظ سے ترازو بھاری ہوا, نیکیوں کا پرلا بھاری ہوا, فہو فی عیشت راضیہ, وہ تو بڑی خوشحال زندگی میں ہوگا. اما من خفت موازینہ, جس کسی کا ترازو اعمال کے لحاظ سے ہلکا رہا, نیکیوں کا پرلا ہلکا رہا, فامہ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہیا, آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ, دیکھتے ہوئے آگ کے انگاروں کا ٹھکانا, دیکھتے ہوئے آگ کے انگاروں کا مرکز, مرکز, مرکز. تو یہ چھوٹی سی صورت میں اللہ پاک نے نقشہ کھینچ دیا کہ قیامت کے دھماکے جب ہوں گے ساری نسل انسانی نکل کر آئے گی اس طرح پروانے اور کیڑے مکوڑے مختلف حشرات الارض, ان کے بل میں جب پانی پڑ جائے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں نکل جاتے ہیں کلل بلل, تو ساری کی ساری انسانیت میدان محشر میں کلل بلل جمع ہوگی پروانوں کی طرح, حشرات الارض کی طرح, اور حالت یہ ہوگی کہ پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ موقع ہوگا جس میں ترازو قائم کیے جائیں گے اعمال کو تولنے کے لیے, تو جس کسی کا نیکی والا پلڑا جھک گیا وہ تو بڑی خوشحال زندگی میں ہوگا, جس کا نیکی والا پلڑا ہلکا رہا وہ گیا ہاویہ میں, اور ہاویہ دیکھتے ہوئے آگ کے انگاروں کا مرکز, مرکز, مرکز. تو حضرت علی ابن فضیل بن عیاض یہ اس پوری صورت کو نہیں سن پاتے تھے, جب کبھی یہ صورت کو تلاوت کرتا فوراً بے ہوش گر جاتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ زندگی میں ایسا موقع بھی عطا فرما کہ میں یہ پوری صورت سن سکوں. تو یہ وہ حضرات تھے جن کے دل اتنے صاف ستھرے تھے, اتنے زیادہ خوف سے لبریز تھے کہ ان چیزوں کو, ان تلاوت کلام پاک کی آیات کو بالکل سامنے نقش کی طرح محسوس کر کے مستحضر سمجھ کر اس قدر حیرت زدہ ہوا کرتے تھے. تو تلاوت کلام پاک یہ بھی ایک رونے کا موقع ہے کہ یہی حضرت علی نے خود یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن کو یاد کرو جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے دس بستہ کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے. یہ آیت تلاوت کی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے, گر پڑے. تو تلاوت کلام پاک
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات اللہ پاک کی اس آیت کی تلاوت کرتی رہی. وہ بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, حساب کتاب کا وہ سارا منظر قرآن کریم میں بیان کیا. ساری رات پڑھ رہی ہے, پوری رات رو رو کے گزار گزار گزار. تو غرض یہ کہ رونے کا ایک موقع یہ ہے کہ انسان تلاوت کلام پاک کے وقت بھی روئے. حضرت شبلی قرآن کریم کے اندر تلاوت چل رہی ہے, ترانی کا موقع ہے, اور قاری قرآن نے لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک, اس آیت کی تلاوت کی. بس یہ ایسی کیفیت ساری ہوئی کہ ترانی کے دوران بھروش ہم گر پڑے. لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں, قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہوں, آنکھیں آنسو جاری کر رہی ہوں, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو اور ساتھ میں رونتے کھڑے ہو رہے ہوں, کوئی خوف ہو, کوئی جھنجھری ہو, کوئی کپکپی ہو, کوئی دہشت اور وحشت ہو, سوچنے کا موقع ہے, فکر کا لمحہ ہے کہ ہمیں بھی ایسی ہی تلاوت میسر آ جائے کہ جو تلاوت ہمارے دل میں ایسی روحانیت پیدا کرنے والی ہو, ایسا ڈر اور خوف پیدا کرنے والی ہو کہ اس تلاوت کے ساتھ آنکھیں اپنے آنسوؤں پر صبر نہ کر سکیں اور آنسو ٹپکا دیں. یقیناً یہ چیز انسان کو میسر آتی ہے جب انسان اپنے اندر وہ کیفیات پیدا کرے. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں, اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو یہ کیفیت میسر نہیں, تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن دور نہیں آتا, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی جھنجھری نہیں, نہ روم پہ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں کوئی دل پر اثر ہوتا ہے, نہیں کوئی آخرت کی یاد آتی ہے, نہ ہی کوئی استحضار ہے, تو فرمایا کہ اس کی علاج یہ ہے کہ انسان تلاوت کلام پاک کے وقت استحضار کرے, ڈر اور خوف کا, حزن اور خوف کو دل میں مستحضر کرے اور یہ تصور قائم کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام تلاوت کر رہا ہوں, تلاوت سن رہا ہوں, کلام پاک کا اس وقت مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ وہ میری زبان پر جاری ہے, میرے کان اس کلام کو سن رہے ہیں. اس قسم کے استحضار سے دل کے اندر کیفیات آتی ہیں اور ہوتے ہوتے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر کہیں جنت کے تذکرے ہیں, کہیں جہنم کے تذکرے ہیں, ہوتے ہوتے وہ مرحلے بھی آ پہنچتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, پھر آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں. اور میں کہ اگر اس تمام تر کوشش کے باوجود بھی اگر آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہوں, اور میں کہ پھر اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں. ایک ایسی آفت ہے کہ انسان کی آنکھوں کا چشمہ ایسا خشک ہو چکا کہ جو تلاوت کلام پاک کے بعد بھی تر بتر نہ ہو اور اس کے اندر سیرابی نہ ہو, تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت. اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جس کے سامنے مخلوق کا کلام پیش کیا جائے, بہت سارے کلام ایسے ہیں اشعار کے ذریعے, نظم کے ذریعے, گیت کے ذریعے, جب وہ کلام انسان سنتا ہے بے ساخت رو پڑتا ہے. تو جب مخلوق کے کلام کو سن کر انسان کو رونا آ رہا ہے, خالق کے کلام کو سن کر آخر کیوں نہیں رونا آ رہا؟ اس کے لیے ایک معیار بیان فرمایا حضرت علماء نے, فرمایا کہ جس دل کے اندر مخلوق کا تعلق جتنا غالب ہوگا تو مخلوق کا کلام اس دل کے اندر اتنا زیادہ اثر انداز ہوگا, اور اس کے برخلاف جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق غالب ہوگا تو اتنے ہی زیادہ اس دل کے اوپر اللہ کا کلام اور اللہ کے محبوب کا فرمان اثر انداز ہوگا. تعلق کی بات ہے. دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گانے سے کر روتے ہیں, گانا حالانکہ وہ عشقی اشعار کے اوپر مبنی ہوگا, اس کے اندر ایک فرضی تصور قائم کیا جائے گا اور اس کے اندر کہیں فراق کا, کہیں وصال کا, کہیں حسن کا, کہیں کسی چیز کا. اسی چیز بعض دفعہ انسان سنتا ہے, سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو جب ایک انسان ایک فضول چیز کو سن کر رو رہا ہے, یا بعض دفعہ کسی مؤثر کلام کو سن کر, کسی نصیحت کو سن کر, کسی کی بات کو سن کر, کسی کا شعر سن کر انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے, آنسو بہ رہے ہیں, تو فرمایا کہ اس کے اندر معیار یہی ہے کہ جس دل کے اندر مخلوق کا تعلق غالب ہوگا اور خالق کا تعلق مغلوب ہوگا تو وہاں پر مخلوق کا کلام اس دل کے اوپر اثر انداز ہوگا، لیکن جہاں جس دل کے اندر اللہ کا تعلق غالب ہوگا تو وہاں پر مخلوق کا تعلق مغلوب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت جہاں غالب ہوگی، جہاں اللہ اللہ کے رسول کا تعلق غالب ہوگا تو وہاں اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اللہ کے محبوب کا فرمان وہ ایسا اثر انداز ہوگا کہ جب کبھی قرآن کریم سنے گا، قرآن کریم پڑھے گا، دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، خود بخود رونا آئے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ کلام اللہ کو اللہ پاک نے ایسی تاثیر بھی میں نے عرض کیا کہ اس میں معنی سمجھ کر انسان پڑھے تو وہ تو سونے پر سنہاگا ہے، اس میں تو انسان کو بے ساختہ رونا آتا ہے، لیکن بے سمجھے بھی اگر انسان تلاوت کلام پاک کرے اور تلاوت کلام پاک سنے، لیکن استحضار یہی ہو کہ کلام اللہ سن رہا ہوں، اللہ کا فرمان میرے کانوں میں پڑ رہا ہے، اللہ کا فرمان میری زبان سے جاری ہو رہا ہے، اس وقت میں احکم الحاکمین کے فرمان کو سن رہا ہوں، اس کے پیغام کو سن رہا ہوں، کس پیارے انداز سے اس نے اپنا کلام میرے کانوں کے اندر رس بھرے ہوئے انداز میں اتار دیا۔ اس استحضار کے ساتھ جب وہ کلام اللہ کو سنے گا، کلام اللہ کی تلاوت کرے گا تو یقیناً اس دل کے اندر اثر ہوگا اور اس دل کے اندر لگنے والی آگ کا اثر دھوئے کی شکل میں، آنسو کی شکل میں اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوگا۔ دل کے اندر محبت کی آگ جب بھڑکتی ہے، عشق جب جگہ کر جاتا ہے، انسان تڑپتا ہے، دھڑکتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے تاب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے کبھی آہیں بھرتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر سر آہیں بھرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ٹھنڈی آہوں کے ساتھ ساتھ روتا بھی ہے۔ تو یہ کیفیات انسان کو تب میسر آتی ہیں جب دل کے اندر اللہ کی محبت جگہ کر جائے، اللہ کی محبت گھر کر جائے، تو پھر مانے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کلام برائے راز جا کر اس دل کے اوپر اثر کر کے آنکھوں کے اندر آنسوؤں کو لے آتا ہے۔ اس لحاظ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ پاک نے بڑی پیاری شان بیان فرمائی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ صحابہ اکرام جب اس کلام کو سنتے ہیں جو آپ پر اتر رہے تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع، وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ حق کو سمجھ چکے ہیں، حق کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ رب ذوالجلال نے یہ کلام ہماری ہدایت کے لیے اتارا، ایسا صدا بہار بنا کر اتارا کہ اس نے زوال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اگرچہ ہماری یہ آنکھوں نے اپنے پیارے آقا کا تو دیدار نہیں کیا، اپنے پیارے آقا کے معجزات کو تو نہیں دیکھا کہ ہم بھی دیکھتے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا پھر دوبارہ جمع ہو گیا، ہم بھی دیکھتے کہ غروب ہونے کے بعد سورج واپس پلٹ آیا، ہم بھی دیکھتے کہ آپ نے اشارہ کیا اور طرف کشتی کی طرح زمین میں چیرتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہو، ہم بھی دیکھتے کہ آپ کے ہاتھ کی کنکریاں آپ کی گواہی دیتی، ہم بھی سنتے کہ ہمارے کان سن رہے ہیں کہ مردہ گور جس نے آپ کے بارے میں گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی دیکھتے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو، وہ بڑے بے شمار معجزات جن کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہے، ہماری آنکھوں نے وہ سارے معجزات کو نہیں دیکھے، لیکن اللہ پاک نے معجزہ صدا بہار ایسا عطا فرمایا قرآن کریم کی شکل میں کہ آج بھی ہم اس کلام پاک کی صدا بہار رونق کو اور اس معجزے کو اپنی زندہ اور تازہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ پاتے ہیں۔ سارے کے سارے معجزات ایک طرف، لیکن آپ کا یہ معجزہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ معجزہ مجھ کو ایسا عطا فرمایا قیامت تک اس کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ اس معجزے کی تلاوت، اس کی سماعت اور اس کے اوپر عمل، اس کے احکامات کو زندگی میں اپنانا اور پھر تلاوت کے وقت دل و جان سے محبت میں سرشار ہو کے آنسو بہانا، یہ مومن مسلمان کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو تیسرا رونا وہ ہے جو تلاوت کلام پاک کے وقت ہو، اس کی وجہ سے اللہ پاک رونے والے کے اوپر جنت واجب فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک چوتھا رونا ہے، وہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ رونا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرات علماء اکرام نے مختلف رونوں کی تقسیم بیان فرمائی. ایک رونا تو ہوتا ہے مصیبت پر, دوسرا رونا ہوتا ہے فراق اور جدائی پر, تیسرا رونا ہے تلاوت کلام پاک پر, اور ایک چوتھا رونا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا. گناہوں کو یاد کرنے والے بھی دو طرح کے ہیں, ایک تو وہ جو گناہوں کو یاد کر کے لذت کیا کرتے ہیں, لطف اندوز ہوا کرتے ہیں کہ فلانے زمانے میں فلانا گناہ کیا تھا, کتنا مزہ آیا تھا, ایسا مزہ آیا, ویسا مزہ آیا. اس گناہ کو یاد کر کے گناہ کی لذت کو تازہ کرنا یہ اکثر نو گناہ کرنے کے مترادف ہے. یہ دیکھ انسان نے دوبارہ سے اس گناہ کو کر لیا, تو گناہ کو یاد کر کے لطف اندوز ہونا یہ تو دوبارہ سے گناہ ہو گیا, لیکن گناہ کو یاد کر کے پرانے گناہ کا تصور آ جائے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان کا کفا اٹھے اور اس وقت رویا جائے, اتنا رونا کارآمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تذکر خطاياه وبكى عيناه رضي منه الاله. جس شخص نے اپنے گناہوں کو یاد کیا, اپنی خطاؤں کو, قصوروں کو یاد کیا کہ پچھلی زندگی انسان کے سامنے ہے, سارے نقشے سامنے ہیں, کوتاہیاں ساری سامنے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں جو کی ہیں ساری سامنے ہیں, تو زندگی میں فلاں فلاں زمانے میں مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوئی, بڑی غفلت ہوتی رہی, بڑی دوری رہی اللہ تعالیٰ سے, اس زمانے کو یاد کر کے وہ بکا آئی نہ ہو, اس کی آنکھیں, اس کی آنکھوں نے آنسو بہائے, آنکھیں رو بھی فرمائے کہ رو بھی امن ہم الہ, اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا مولا, اس کا محبوب, اس کا محبوب اس سے راضی ہو گیا. کہ بندہ مدت گزرنے کے بعد آج بھی اس قدر ندامت والا ہے, اس قدر شرمندہ ہے, پشیمان ہے, اور اپنی شرمندگی کے اظہار کے اندر آنسو بہا رہا ہے. پرانے گناہوں کو یاد کر کے, گناہ پرانا یاد کیا, آنسو بہا رہا ہے, اس آنسو بہانے کے ذریعے ربی منہ الالہ رب ذوالجلال کے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ رونا بھی بڑا کارآمد ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بھول ہو کے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ لا تقرب ہذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب مت جانا, اسے پھل استعمال مت کرنا, لیکن کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے روتے رہے, روتے رہے, روتے رہے, 300 سال تک اللہ تعالیٰ کو رو رو کر اسے اپنے گناہ کے اوپر معافی مانگتے رہے. تو یہ ہمارے اکابرین, ہمارے اجداد, ہمارے جد اور ہمارے اخلاف جنہوں نے درس دیا کہ اگر غلطی ہو جائے, غلطی پر ڈٹنا, جمنا, ڈرنے کا مظاہرہ کرنا, اس کا نتیجہ سامنے ہے. ابلیس نے غلطی کی, ڈرنے کا مظاہرہ کیا, رات میں درگاہ ہوا. لیکن جو شخص من تذکر خطاياه, اپنی غلطی یاد آ گئی, غلطی کا اعتراف کیا, مجرم بنا, اللہ کے سامنے, مخلوق کے سامنے نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ستار ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ستاری کا معاملہ کیا. بندہ اگر اپنے کسی گناہ پر, اپنے کسی راز پر کسی دوسرے بندے کو مطلع کرے گا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے راز کو فاش کیا, تو میں کیوں تیرے راز کو راز رکھوں, میں بھی تیرے راز کو فاش کروں. کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو رات کو دن میں موقع پا کر مکالا کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, بنا کسی طرح کی گزارتے ہیں, آ کر فخر یا دوسرے دوستوں کو بتاتے ہیں. انہیں یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ ڈبل جرم ہو رہا ہے. ایک تو گناہ کیا, چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی, ستاری کا سوال کرنا چاہیے تھا, خود آ کر فخر یا اپنے اس گناہ کی اشاعت کرتے ہیں. ایسوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ جب تجھے اپنے اس راز کو راز رکھنے کی فکر نہیں, تجھے اس گناہ کو چھپانے کی فکر نہیں, جب تجھے خود اپنے اس راز کو فاش کیا, تو میں بھی تجھے رسوا کروں. اللہ پاک ایسے بندے کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. تو بندے کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے راز کو راز رکھے, کبھی بھی اپنے گناہ کا تذکرہ بندوں کے سامنے نہ کرے, اپنے عیوب کا تذکرہ بندوں کے سامنے نہ کرے, ہمیشہ اپنے آپ کو انسان پردہ پوشی کے ساتھ, سفید پوشی کے ساتھ, جب اللہ پاک نے پردے کا معاملہ فرما رکھا ہے, ہاں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرنے کی کوشش کرتا رہے, رو رو کے سو مناتا رہے, گڑ گڑاتا رہے, پاکیزگی حاصل کرتا رہے. تذکرہ خطاياه, جس نے اپنی غلطی کو یاد کیا وہ بکا آئی نا آنکھیں آنسو بہانے لگی آنکھوں سے رو دیا تو رویا منہ الہ اللہ کی رضا مندی اس کو اس کے نتیجے میں مل جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ سبق ہمیں دے کر گئے ہمارے اجداد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بھول پر 300 سال تک رو رو کے اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ جو غلطی ہوئی فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے تربیت ہوئی ہے, اللہ پاک کے سامنے 40 سال تک روتے رہے. ہم اور آپ بھی انہی کے نام لیوا ہیں, انہی کی روحانی اولاد ہیں. اکادمین اور اسلاف نے بھی ایسے معاملات پیش کیے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس قدر رویا کرتے تھے, اس قدر رویا کرتے تھے زمین پر ہو جایا کرتی تھی. حضرت رابعہ بصریہ اللہ سے مناجات کر رہی تھی, رو رو کے زمین پر کر دی. بعد میں تو گزرا کہا کہ آپ نے یہاں وضو کیا, حالانکہ یہ وضو کی جگہ نہ تھی. بے موقع آپ نے وضو کر کے زمین کو ڈھیلا کر دیا. فرمایا کہ یہ وضو کا پانی نہیں, یہ رابعہ بصریہ کے ندامت سے نکلے ہوئے آنسو کا پانی. دیکھنے والے نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنے آنسو کسی کے نہیں دیکھے کہ جس کی وجہ سے اس کی زمین پر بتر ہو جائے. وہ اللہ والے لوگ رو رو کے سبق دے لو کہ اپنے گناہوں پر رو لو, یہاں رو کر اپنے گناہوں کو پاک صاف کرا لو گے اللہ راضی ہو جائے گا. من تذکر خطایا وبکا عینا رضی منہ الہ, اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی. حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے بھنا ہوا مرغا دیا, روز روز تو اس کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے رونے لگے. دینے والا حیران ہو گیا کہ آپ کو تو نعمت نہیں ہے تیار, اللہ پاک نے بھنا بنایا مرغا آپ کے پاس بھجوا دیا, اللہ کے رزق اللہ کا نعمت خوش ہونا چاہیے, آپ رو رہی ہیں. فرمایا کہ میں یوں رو رہی ہوں کہ اس مرغے کو پہلے ذبح کیا گیا, ذبح کرنے کے بعد اس کو آگ پر بھونا گیا. رابعہ اگر آخرت میں پکڑی گئی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو بغیر ذبح کیے اس آگ کے اندر جلائی جائے گی. اس مرغے کو تو کم از کم زندہ نہیں, مردہ کرنے کے بعد جلایا گیا, رابعہ بصری کو تو زندہ جلایا جائے گا. اس تصور سے رو رہی وہ حضرات تھے, زندگی رو رو کے گزار گئے. اللہ پاک نے ایسا نام روشن کر دیا جیسے امت تک زندہ ثابت بنا دیا. اس لحاظ سے جو بھی انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اللہ کی مرضیات کو, اللہ کی محبت کو, اللہ کی رضا کو سمجھنے والا ہوتا ہے. حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, شرمندگی کا اظہار کرتا ہے, تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو شرمندگی سے بچائیں گے. جو یہاں شرمندہ رہا, نادم رہا, پشیمان رہا, اللہ پاک اس کو پھر آخرت کی پشیمانی سے, شرمندگی اور ندامت سے بچائیں گے. ابھی سے مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے گناہگار بندے کو بلائیں گے, پاس بلا کر اپنا دست رحمت اس کے کندھے پر رکھیں گے, اس کو اپنی آغوش رحمت سے چھپائیں گے, اسے سرگوشی کروائیں گے. پورا میدان محشر یہ منظر دیکھ رہا ہوگا, اسے سرگوشی کر کے اس کو مختلف گناہ یاد دلائیں گے. بندے تھوڑے پرانے موقع پر پرانا گناہ کیا یاد ہے, کہے گا یاد ہے, یاد ہے, یاد ہے, یاد ہے, اعتراف کرے گا, اقرار کرے گا, ایک ایک دونوں کر کے اس کے مختلف گناہ یاد دلائیں گے, وہ اعتراف کرتے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ بندہ یقین کر لے گا میں تو گیا, میری شامت یقینی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا, پردہ پوشی کا معاملہ کیا, یا میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ پردے کا معاملہ کیا, یا میں نے تیرے بخش دیا. ستاری کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو جتائیں گے, بتائیں گے تیرے گناہ کیے, لیکن دنیا میں بھی ستاری کا معاملہ فرمایا, اس لحاظ سے گناہوں کو یاد کر کے رونا یہ بھی بڑا کارآمد ہے. اور ایک اور پانچواں رونا ہے جو آخری ہے, جس میں فرماتے ہیں کہ عشق الہی میں, محبت الہی میں رونا یہ بھی بہت زیادہ کارآمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بکا باشتیاق المولى فهو فی جنۃ المأوی, کہ جو بھی اپنے رب کی محبت میں سرشار ہو کے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت المأوی عطا فرماتے ہیں, اونچے درجے کی جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی محبت میں سرشار تھے, کہا کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی, مجھے دیکھ نہیں پائیں گے آپ, اللہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھوں. فرمایا کہ مجھے تو نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن میں اپنی ہلکی سی جھلک کوہ طور پر ڈالوں گا, آپ کوہ طور پر نظر رکھیں. کوہ طور پر ہلکی سی جھلک اللہ پاک نے ڈالی, اپنی تجلی وہاں ڈالی, حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے, بھروش میں گر گئے. اس کے بعد سے اللہ پاک کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے, اس لن ترانی کے کلام کے بعد زندگی بھر پھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا, میں آرام کر رہی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی, اچانک میرے رخسار پر گرم گرم وہ چیز گری, میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا تو گیلا گیلا پانی تھا, نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسو میرے رخسار پر گرے. میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے, آپ رو رہے ہیں کیوں؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی کلام نہیں سنتی. فرمایا کہ برابر والی جگہ پر میرے بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. کل انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کفار کی حالت کو بیان فرمایا کہ ہرگز نہیں, وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام سرکش کفار سے پردہ فرما دیں گے, ان کو پردے میں ڈر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے ہی نہیں آنے دیں گے. اس آیت کی تلاوت تہجد میں فرما رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر کی تلاوت کو سن کر آپ رو رہے تھے, گرم گرم آنسو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک رخسار پر گرے. فرماتی کہ یا رسول اللہ کوئی تکلیف ہے اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. جنت کے شوق میں رو رہے؟ فرمایا نہیں. جہنم کے خوف سے رو رہے؟ فرمایا نہیں. کہنے لگی یا رسول اللہ پھر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا انا مشتاق وبی اشتیاق, اس وقت مجھے ایسی کیفیت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر سرشار ہوں, اپنے رب سے ملنے کا دل چاہتا ہے, رب سے ملاقات کا دل چاہتا ہے کہ وہ رب سے کب ملاقات نصیب ہوگی. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی محبت میں روئے, اللہ پاک نے فرمایا اے شعیب کیوں اتنا روتے ہیں؟ جنت کے شوق میں؟ فرمایا نہیں یا رب. جہنم کے خوف سے؟ فرمایا نہیں یا رب. کس وجہ سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. شوق اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں روتا ہوں, کب ملاقات ہوگی؟ فرمایا کہ اے شعیب آپ کے زمانے کی بدولت آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ آخرت میں آپ کی اور میری ملاقات یقینی ہے. تو بندہ اللہ کی ملاقات میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کے شوق میں اور محبت الہی میں جب روئے گا تو یہ رونا جنت المأوی میں اس کو ٹھکانہ دلانے کا باعث بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں رونے والے کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, نرم دل عطا فرمائے اور زندگی ایسی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے ہم رونے والے ہوں, گڑ گڑانے والے ہوں, آہ زاری کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے اور بالخصوص سابقہ زندگی میں ہونے والی تمام خطائے اور قصور سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر معافی حاصل کرنے والے اور جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانے والے بن جائیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. آئندہ ہمارے اہل تعلق میں سے تھے محترم جناب مولانا ارشد صاحب, حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے قدیم مریدین میں سے تھے. حضرت کے وصال کے بعد ہم سے بھی انہوں نے پہلے تعلق قائم کر لیا تھا. رمضان شریف میں جو گرمی آئی, اس گرمی کی لپٹ میں وہ بھی آئے, کافی شدید بیمار رہے, پھر کمزور اس قدر ہو گئے, بالکل نچڑ گئے. اتوار کے درس میں مستقل اہتمام کے ساتھ آیا کرتے تھے, بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. تو گزشتہ ہفتے کے دن بیمار تو مستقل چل رہے تھے, اللہ کو پیارے ہوئے ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہمارے جناب مولانا ارشد صاحب کی مغفرت کاملہ فرمائے. اسی طرح حرم محترم کے اندر جو ایک المناک حادثہ رونما ہوا, کرنٹ گر گئی جس کی وجہ سے مختلف اطراف عالم سے آئے ہوئے حجاج اکرام, مرد بھی, عورتیں بھی, عرب بھی, عجم بھی, بہت سارے حضرات حج سے پہلے ہی جامع شہادت نوش فرما گئے اور بے شمار تعداد زخمی ہے, بہت سے حضرات معذور ہو گئے. ان حضرات کے لیے اپنی تنہائیوں میں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک تمام کے تمام شہداء اکرام کی مغفرت کاملہ فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جتنے بھی حجاج اکرام گئے ہوئے ہیں, جو جا رہے ہیں, جو جائیں گے, اللہ پاک ان سب کو بھی سلامتی عطا فرمائے, حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے, قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ان سب کو دونوں جہانوں کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر اپنے مقررہ پر سب کو اپنے گھر والوں میں واپس لائے. ہمیشہ اللہ پاک سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت سے رکھے, سلامتی سے رکھے, ہر قسم کی آزمائش سے, امتحان سے, ابتلا سے بچا کر رکھے. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, بہت کمزور ہیں, ہمیشہ حادثات سے, سانحات سے, آزمائشوں سے حفاظت نصیب فرمائیے. ہر خیر عطا فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے الہ العالمین, ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے, ڈرنے والا دل عطا فرمائیے, ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے, خوف اور خوف کپی والا بدن عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, رزق حلال عطا فرمائیے, سبت مقال عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, اپنا سچا عشق اور محبت اور اپنی معرفت اور محبت ہم سب کو عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, نافرمانی اور گناہوں سے بچائیے, زندگی بھر کے تمام قصور و خطائے معاف فرما کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, مبارک ایام آ رہے ہیں, عید کی تقریبات آ رہی ہیں, تمام کے تمام مبارک ایام ہم سب کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی صحت اور عافیت اور خوشیوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائیے. ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہماری عمریں دراز فرمائیے, خیر اور برکت سے مالا مال فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, اولاد کو یا اللہ مصیبت فرما بردار بنائیے, ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے, ماں باپ کو اپنی اولاد کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے, دست شفقت پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد عطا فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم میں سے ہر ایک کی حاجت اور مراد کو پورا فرما کر کامیاب اور کامران فرما دیجیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.